साथियों रहनुमा हमारे उलमा। हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ پروگرام دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسان اتاری مدظ اللہ العالی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بے شمار احادیث کریمہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک کی برکت بیان فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاء اللہ یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی،
میرا نام سید شہیار علی ہے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نمازی رکوع اور سجود میں امام صاحب سے تسبیحات پڑھ سکتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اصل میں نمازی کو جو منع کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا، اس میں وہ خاموش رہے گا۔ باقی اس کے علاوہ رکوع اور سجود کے اندر وہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے، بلکہ وہ پڑھے گا، اس کے لیے پڑھنا بھی سنت مبارکہ ہے، اس نے بھی اسے پڑھنا ہے۔ اسی طرح تحیات بھی اس نے پڑھنی ہے، اور جب درود ابراہیمی پڑھنے کا وقت ہو تو اسے بھی اس نے پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت جو پڑھی جائے گی تو وہ بھی اس نے پڑھنی ہے، بلکہ جتنی بھی تکبیریں جن کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں، ایک تو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جیسے نماز شروع ہوتی ہے وہ، اور پھر اس کے علاوہ جو ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے، جیسے کھڑے ہیں آپ قیام میں ہیں، اس سے رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں، اس سے سجدے میں جا رہے ہیں، تو ان تمام کی جو تکبیرات ہوتی ہیں وہ تکبیرات انتقالات کہلاتی ہیں، تو یہ بھی آپ پڑھیں گے۔ تکبیر تحریمہ کہنا تو یہ شرط و فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح جب سلام پھیرنے کا وقت آئے گا تو سلام جب امام پھیریں گے تو آپ نے بھی السلام علیکم کہنا ہے۔ یہ چیزیں سنت بھی ہیں اور بعض چیزیں واجب ہیں، اور تکبیر تحریمہ کہنا یہ مقتدی کے لیے بھی فرض ہے، شرط ہے، اس کے بغیر نماز ان کی شروع نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی کہا، یہ کہا کہ اگر امام سے زیادہ تسبیحات کہہ لے، یعنی امام رکوع میں یا سجود کی جو تسبیحات ہیں وہ 3 دفعہ یا 5 دفعہ اگر کہہ رہا ہے اور کسی طریقے سے ان کو پتہ چل گیا یا امام صاحب نے ہی بتا دیا کہ جی میں اتنی بار کہتا ہوں، تو اب اگر مقتدی ان سے زیادہ تسبیحات کہہ لے۔
صحیح، یہ چلیں آپ نے اضافہ خود کر دیا اس کا کہ ان کو پتہ چل گیا یا امام صاحب نے بتا دیا، عام طور پہ امام صاحب بتاتے نہیں ہیں اور پتہ چلنا بھی مشکل کام ہوتا ہے، ہاں سوائے یہ کہ مائک کا ایسا سینسیٹیو ہو کہ جس کے ذریعے سے آواز پہنچ رہی ہو۔ تو بہر صورت برحال آپ نے جب تک آپ رکوع میں ہیں سجدے میں ہیں آپ تسبیحات پڑھتے رہیں۔
ٹھیک ہے،
اب جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ان کا پڑھنے کا انداز آہستہ، اور آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ تیزی سے پڑھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ان کے امام کی تسبیح
سے، یہ امام سے آگے نکلنا نہیں ہوگا،
نہیں کوئی اس میں حرج نہیں۔
ٹھیک، اگلا سوال دیجیے۔ ذرا
جی، میرا نام شوکت ہے، میں ذرا تکوال سے عرض کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال سر یہ ہے کہ میں، میری مسز جو ہے وہ عمرے کے لیے جانا چاہتی ہیں، درود شریف ان کی اسلامی بہنوں کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، تو میں تو جا نہیں سکتا، فون نہیں کر سکتا ہوں، تو کیا میں اگر اپنی بیوی کو اجازت دے دوں عمرے کے لیے تو ان کا عمرہ قبول ہو جائے گا؟ کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اس بات کی؟
جی مفتی صاحب،
اگر تو ان کے ساتھ کوئی محرم ہے، جیسے ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یا ان کے والد ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، جو محرم کہلاتے ہیں، جن کے ساتھ سفر جائز ہوتا ہے، یعنی جو ان کی، جن سے ان کی ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہے، جیسے کچھ رشتے میں نے ذکر کیے، اگر ان میں سے کوئی ان کے ساتھ جا رہا ہے تو اس صورت میں تو شوہر اجازت دے سکتا ہے، جبکہ ان کی حفاظت ہو سکتی ہو اور وہ ارکان وہاں جا کے ان کے ساتھ ادا کر لیں گی، تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی محرم جانے والا ہے ہی نہیں ساتھ، تو پھر اس صورت میں اس سے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، شوہر اجازت دے گا تو وہ بھی گناہگار ہوگا، تو یوں ان کا عمرے پر جانا یہ درست نہیں ہوگا کہ بغیر محرم کے سفر کرنا، جو شرعی سفر ہوتا ہے اسے اختیار کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور شرعی سفر سے مراد یہ ہے کہ 92 کلومیٹر یا بعض روایت کے مطابق 30 کلومیٹر اور کچھ فاصلہ مزید,
ٹھیک ہے,
تو اتنا فاصلہ بھی ہو تو بھی فقہائے کرام نے اس سے منع کیا کہ وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. وہ صرف عمرے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر سفر کا یہ معاملہ ہے کہ شہر سے وہ جا رہی ہے اور اتنا فاصلہ وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. تو بہرحال جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کے ساتھ خواتین ہیں, مرد گویا کہ نہیں ہے, وہ مرد کے جو ان کا محرم ہو, تو اس صورت میں یہ ان کو اجازت نہیں دے سکتے, اجازت دیں گے تو اس صورت میں یہ بھی گناہ گار ہوں گے.
یہ مطلب ویسے تو انہوں نے کہا کہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ مالی معاملات ہیں, لیکن اگر نابالغ بچہ ہو ساتھ تو پھر اجازت ہوگی؟
نابالغ بچہ دیکھیں اگر تو ایسا ہے کہ جو بالغ ہونے کے قریب ہے, جس کو ہمارے یہاں مراہق کہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو بالکل قریب ہے بالغ ہونے کے اور ایسا ہے کہ اس سے حفاظت ہو سکتی ہے اس کے ذریعے, تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ فقہاء کرام نے سفر کرنے کی اجازت دی ہے, ورنہ اس کے ساتھ بھی سفر کرنے کی اجازت نہیں, لیکن اس سے مراد بھی ان کا محرم ہے,
ٹھیک,
نہ محرم نہیں مراد.
صحیح. اگلی کال دیجیے.
محمد یار, میرا نام ہے, بندہ شاہ دلاول سے بول رہا ہوں. مفتی احسان صاحب سے سوال ہے کہ عشر کے جو پیسے ہیں جو رشتے دار ہیں قریبی یا بھائی ہیں, مزدوری بھی کرتے لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے, کیا ان کو عشر دے سکتے ہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دی.
جی مفتی,
عشر کے جو مصارف ہیں جن کو عشر دیا جا سکتا ہے وہ وہی ہیں جن کو زکات دی جا سکتی ہے.
صحیح.
تو اگر قریبی محارم وہ ہیں کہ جن کے اوپر زکات لگ سکتی ہے تو اس صورت میں آپ ان کو عشر دے سکتے ہیں, اور اگر وہ رشتہ دار ایسے نہیں ہیں کہ جن کو زکوٰۃ لگ سکے تو پھر انہیں نہیں دے سکتے. اپنے والد صاحب کو, والدہ کو, اسی طرح ان والدین کے والدین کو نہیں دے سکتے, اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے, میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. باقی اس کے علاوہ رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, ان کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے تو پھر ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے مفتی, ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ آن لائن بزنس کرنا کیسا ہے؟ اب انہوں نے کمپنی کا نام لیا ہے کہ ایک کمپنی کے ساتھ لوگ بزنس کرتے ہیں, یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ پوچھا.
دیکھیں آن لائن بزنس کی بہت ساری صورتیں ہیں اور آج کل تو یہ کاروبار کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے, اور آن لائن یعنی مختلف ویب سائٹس اس کی بنی ہوئی ہیں, مشہور و معروف ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر کاروبار ہوتے ہیں. تو اب وہ کس طرح سے کاروبار کر رہے ہیں یہ تو ساری ڈیٹیل یہ بتائیں گے تو اس کے بعد ہم انہیں بتا سکیں گے کہ یہ کاروبار ان کا کرنا درست ہے یا نہیں ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے جس کو ہمیں ڈراپ شپنگ بولتے ہیں,
جی,
کہ اس میں مال اپنے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں ہے, قبضے میں ہوتا ہی نہیں ہے, اور اسے بیچتے ہیں اور جو ڈیل ہوتی ہے اسے بھی ڈن کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات آن لائن پیمنٹ ہو بھی جاتی ہے, تو اب قبضے میں آئے بغیر اس چیز کو بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کے آگے اس کو ڈلیور کرتے ہیں, تو یہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے. اور بعض شرطیں ہوتی ہیں, صورتیں ہوتی ہیں کہ جو ناجائز ہیں. تو اب آپ کس انداز میں کام کر رہے ہیں, جب آپ اس کی ڈیٹیل ہمیں دیں گے تو پھر ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ کا کام یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں.
یعنی سر مے بی پوسیبل کہ اگر یہ اپنی شرائط بتاتے ہیں, اپنے جو بھی ضابطے انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں بزنس کے آن لائن کے, وہ بتاتے ہیں تو پوسیبل ہے کہ وہ جائز بھی ہو.
جی بالکل, یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ناجائز ہی ہوں, ساری صورتیں جائز صورتیں بھی ہیں اور ہم بتاتے بھی ہیں بہت سارے طریقے. یعنی جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ طریقے کار ہے تو اس میں سے جو غلط چیزیں ہوتی ہیں کہ اسے آپ ہٹا کے یوں کر لیں, اگرچہ کہ بعض اوقات وہ کرنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ جو جس کمیونٹی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح کے افراد اس کام کے اندر ہوتے ہیں, ان کا عمومی طور پر جو شرائط ہیں دینی طور پر ان پر عمل کرنے کا ذہن ہوتا نہیں ہے, لیکن جس کا ذہن ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے, جبکہ اپنا اس کا ذہن بنا ہوا کہ میں نے شریعت مطہرہ کے مطابق کام کرنا ہے.
ٹھیک ہے, اگلے میسج کی طرف بڑھ رہے ہیں. مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ وضو میں گردن پہ مسحا کرنے کا کیا حکم ہے اور گردن کے کس حصے پہ مسحا کرنا منع ہے؟
دیکھیں ایک تو ہوتا ہے گلا,
ٹھیک ہے,
جو سامنے کا حصہ ہے,
ٹھیک ہے,
اس پر تو مسحا کرنا منع ہے, اس کی اجازت نہیں. باقی اس کے علاوہ اس کو رقبہ بولتے ہیں, پیچھے جو گردن ہوتی ہے یہ والا حصہ,
بال سے نیچے
والا حصہ جو گردن کا حصہ کہلاتا ہے, ویسے تو گردن ہمارے یہاں پوری اسی کو بھی بول دیتے ہیں,
ڈائریکٹ
حصہ جو ہوتا ہے وہ یہ گلا کہلاتا ہے, کسی کا گلا دبا دیا یہ اگلا حصہ ہی دبانا کہتے ہیں, پیچھے سے تو اس کی گدی پہ تھپڑ مارا یا چپت لگائی, یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو پچھلا حصہ ہے اس پر مسح کرنا چاہیے, مستحب ہے, سنت مستحبہ, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. باقی یہ کہ اگلے حصے پر مسح کرنا یہ نہیں چاہیے, اس سے منع فرمائے.
ٹھیک ہے, مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ حکم,
سب کے لیے.
ٹھیک ہے, کال دیجیے. جی
میرا نام محمد راشد اختاری ہے، میں نئی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا صف کے بیچ میں بھی کرسی رکھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا صف کے آخر میں ہی کرسی رکھنا پڑے گی؟ جزاک اللہ خیرا.
اس میں جس وقت صف بن رہی ہے اس وقت کی ہم سچویشن کو دیکھیں گے، اس وقت کی حالت کو دیکھیں گے کہ کیا ہے. اب مثال کے طور پر آدھی صف ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آدھی صف ہوئی ہے اور لوگ موجود نہیں ہیں، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اور یہ شخص یہاں پر جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہیں سے جہاں صف ختم ہو رہی ہے اسی جگہ پر وہ کرسی لگا کر بیٹھ جائے گا، پھر لوگ آتے جائیں اس کے برابر میں بھلے کھڑے ہوتے چلے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب صف بن رہی تھی اس وقت مثال کے طور پر صف پوری تھی اور اب اس کو دونوں طرح کا اختیار تھا کہ درمیان میں بھی بیٹھ سکتا ہے اور کونے میں بھی بیٹھ سکتا ہے، تو اب اس کے لیے بہتر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کونے کے اندر بیٹھے.
صحیح،
کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، صف ختم، صف ٹوٹے گی بھی نہیں، صف میں خلا بھی نہیں رہے گا، تو یہ کونے میں جا کے بیٹھے. جبکہ پہلی والی صورت کے اندر چونکہ اگر یہ کونے میں بیٹھتا تو یہ دونوں کے درمیان میں خلا ہو جاتا،
جی،
فاصلہ ہو جاتا، تو اس لیے اس کو حکم یہ ہوا کہ اب یہ یہاں پر آ کے بیٹھ جائے جہاں پر صف کا اختتام ہو رہا ہے. لیکن دوسری صورت اس میں چونکہ صف ویسی پوری ہو رہی ہے اور اب یہ جو درمیان میں شخص بیٹھا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کرسی کونے ہی کے اندر لگا کے بیٹھے.
صحیح. آپ نے نیو کراچی سے کال کی ہے، نیو کراچی میں بھی ہمارا دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ فیض مدینہ مسجد میں، وہاں پہ جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع بھی ہوتا ہے، تو اجتماع میں شرکت کیجیے اور جب کوئی شرعی مسائل ہوں تو موقع بموقع دارالافتاء اہل سنت بھی آپ حاضر ہو سکتے ہیں، آپ کے قریب ہی میں ہیں. مختصر ایک سوال ہے ہمارے پاس، علی نواز صاحب ہیں لڑکانہ سے اور سوال کر رہے ہیں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں محمد رسول اللہ آتا ہے تو ہم مسلمان ہیں، تو جو پچھلی امتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے وہ بھی مسلمان کہلاتی ہیں، تو کیا وہ بھی یہی کلمہ پڑھتی تھیں؟
اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس پر علماء کا تفصیلی کلام ہے، بلکہ حافظ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتمام المنہ کے نام سے ایک پورا رسالہ لکھا ہے کہ پچھلی امتوں کو مومن کہا جائے گا یا مسلمان.
ٹھیک.
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ مسلمان نام اس امت کے ساتھ خاص ہے.
صحیح.
کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے.
ٹھیک.
پچھلی امتوں کو ایمان والا کہا جاتا ہے یا ان کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملا کے ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے مسلمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن جو جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تبلیغ کے دائرے کے اندر آئے گا،
جی،
یعنی اس زمانے میں جو آیا،
جی،
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پچھلے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک مخصوص بستی کی طرف، مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے،
ٹھیک،
اور ان کی تبلیغ کا دائرہ بھی وہیں ہوا کرتا تھا کہ انہوں نے ان کے اوپر تبلیغ کرنی ہے، تو جس کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے ان پر یہ لازم تھا کہ ان کے اوپر ایمان لے کر آتے،
ٹھیک ہے،
کہ اللہ کی وحدانیت وہ تو ہر نبی کی پہلی دعوت ہوتی تھی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ اپنی نبوت کی طرف بلایا کرتے تھے، تو وہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کی نبوت پر ایمان لانا بھی ان کے لیے ضروری ہوا کرتا تھا. وہ ان کے زہرے کے اپنے اپنی زبان کے الفاظ ہوتے ہوں گے، زہرے کے اس زمانے کے اندر ہر جگہ پر عربی نہیں ہوا کرتی تھی، کہیں سریانی تو کہیں عبرانی، کہیں کوئی اور زبان، تو وہ بس اصل یہ ہے کہ وہ اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے جو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے،
اپنے نبی کے اوپر ایمان لے آئے، ان کی تصدیقات کر. ہاں،
جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا، تو اب اس کے بعد اگر اس زمانے کے اندر جیسے موجود بھی تھے، یہود موجود تھے، عیسائی موجود تھے، تو اب ان کے اوپر لازم ہو گیا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور ایسے بہت سارے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، جیسے عبداللہ بن سلام،
جی،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنتی صحابی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ جنت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، تو ان کو یہ ہو گئے، ان کے علاوہ اور ہو گئے، تو ان حضرات، یہ حضرات وہ تھے کہ جن پر لازم تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اب اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہی ایمان لانا یہ ضروری ہو گیا.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا ہم تفسیر القرآن سراۃ الجنان کتاب کو خود گھر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا کسی مولوی صاحب سے پڑھائی جائے؟
جی مفتی صاحب،
اگر آپ کی اردو بہتر ہے، اچھی پڑھ سکتے ہیں، تو برادری سے آپ گھر بیٹھ کر پڑھ تو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آسان انداز میں ہی یہ لکھی ہوئی تفسیر ہے
جی.
عوام الناس کے لیے یہ تفسیر لکھی گئی ہے, تو اسے اگر آپ گھر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ اسے کسی مفتی صاحب سے, کسی عالم صاحب سے پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ کسی مقام پر آپ اٹکتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں اور وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں, تو یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اتنا پڑھانے والا, سمجھانے والا, سکھانے والا مل جاتا ہے تو یہ تو آپ کے لیے نعمت ہے.
ٹھیک ہے, یعنی بہتر کنڈیشن تو یہی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جائیں, لیکن بہرحال خود بھی پڑھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں ایک دینی کام تفسیر سننے سنانے کا حلقہ بھی ہے, جو کہ فجر کی نماز کے بعد عموماً جن مساجد میں درس فضائل سنت ہوتا ہے دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ہیں تو وہاں پہ تفسیر قرآن سننے سنانے کا حلقہ بھی ہوتا ہے, اور یہ تفسیر قرآن سننے سنانے کا حلقہ صراط الجنان ہی سے ہوتا ہے. تو آپ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں, اس حلقے میں بھی شرکت کریں, انشاءاللہ تفسیر بھی سننے کو ملے گی, اللہ نے چاہا تو صبح کی برکتیں بھی ملیں گی, نماز بھی مل جائے گی اور اچھی صحبت بھی ملے گی. مجھ سے سوال ہے ہمارے پاس کہ شکار کرنا کیسا ہے؟
دیکھیں, ایک ہے شکار کرنا اور ایک ہے شکار کھیلنا.
ٹھیک ہے,
شکار کھیلنے کی تو اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں عمومی طور پہ لوگ شکار کھیلتے ہیں.
ٹھیک ہے, شکار سے ہٹ کے جو لوگ کرتے ہیں,
شکار کرنا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کھانے کی ضرورت ہے,
ٹھیک ہے,
اور وہ کھانے کے لیے شکار کر رہا ہے یا کاروبار کرتا ہے, جیسے مچھلیوں کا کاروبار ہوتا ہے, بعض پرندوں کا کاروبار ہوتا ہے, تو اب وہ اس کے لیے اس کو شکار کرتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے کہ جو یہ چیزیں ہیں یہ انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی ہیں, انسان اس کے ذریعے سے نفع حاصل کرے. لیکن ایک ہے کہ مقصد کوئی نہیں ہے, صرف اور صرف تفریح کے لیے ان جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے, تو اس کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی. جیسے اس کی مثال امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس انداز میں سمجھائی کہ کوئی شخص جو ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا, اب اس کو کوئی کہتا ہے کہ تو کیوں پکڑ رہا ہے, وہ کہتا ہے میں کھانے کے لیے پکڑ رہا ہوں. اسے کہتے ہیں کہ بھائی تجھے کھانے کے لیے چاہیے, ہم تجھے بازار سے لے کے دے دیتے ہیں, یہ بازار سے تمہیں مچھلی مل رہی ہے
جی,
اور اس کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اس کو لینے کے اندر. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, میں تو اس کے لیے سارا دن جو ہے وہ ڈوری ڈال کے رکھوں گا.
وہ کہتے ہیں پکڑ کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ آپ کو کیا پتا.
وہ ٹھیک ہے, اگر اس بندے کو آسمان سے اتری ہے تو ایک الگ بات ہے, اس نے بھی پکڑ کے آپ کو ہی دیے, پکڑے بغیر تو اس کو بھی نہیں ملی. اب جو ظاہر سی بات ہے کہ چھین کر تو وہ دے نہیں رہا, وہ بھی آپ کو پکڑی ہوئی مچھلی ہی دے رہا ہے. تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پکڑنے کے لیے آپ نے اپنا وقت لگایا, آپ کا مقصد مچھلی کھانا نہیں تھا, آپ کا مقصد جو ہے یہ تفریح تھا, اور تفریحاً جانور کو مارنے کی یہ شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک,
بیٹھے بیٹھے کہے کہ بھائی مجھے یوں مچھلی کو پتھر مار کے مارنے میں بڑا مزہ آتا ہے, جا کے لگے گا کوئی مچھلی مرے گی مجھے بڑا مزہ آئے گا, تو آپ کے مزے کے لیے مخلوق کو مارنے کی اجازت نہیں. آپ کو ضرورت ہے, آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ کھانا چاہ رہے ہیں اور اس وقت آپ کو اسی ذریعے سے یہ چیز حاصل ہو رہی ہے, تو پھر آپ اسے حاصل کریں. کیونکہ یہ کہنے والے کم کہتے ہیں, ایسے افراد وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم بھی بہت ہوتا ہے اور پیسے بھی بہت ہوتے ہیں. اگر مچھلی پکڑیں, اگر ان کی مچھلی لے کے جنگل میں پھینک دی جائے تو بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, وہ سمپل سادہ سی ایک مچھلی ہو, ہاں مچھلی ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوگی, اس سے بہتر مچھلی ہے وہ بازار سے لے لیتے ہوں گے. لیکن صرف وہی تفریح ان کی مقصود ہوتی ہے, اور تفریحاً شکار کھیلنا یہ جائز نہیں ہوتا.
ٹھیک ٹھیک, بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے حکم بیان فرما دیا کہ کب اجازت ہے اور کب اجازت نہیں ہے. مفتی صاحب, ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ میسج ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی ناک کی ہڈی دب گئی ہو, بیٹھ گئی ہو, تو اس کے لیے نماز میں سجدہ کرنے کا کیا حکم ہوگا؟
نماز میں جو پیشانی ہے اسے لگانا ضروری ہے, فرض ہے. اب ناک کی جو ہڈی ہے اسے لگانا بھی یہ واجب ہے, ضروری ہے. اگر تو واقعی کسی کو تکلیف ہے, جیسے زخم کسی کو ہو گیا ہے یا یہ صورت کہ ہڈی دب گئی ہے اندر اور اب اس کو لگانا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا,
صحیح,
کہ وہ لگائے تو لگتی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
ایسی حالت اس کی ہو گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ معذور ہے, تو اس کے اوپر اس کو لگانے کا حکم نہیں ہوگا. لیکن اب صرف دبنے کی بنیاد پر یہ ناک کی ہڈی زمین پر دب نہیں سکے گی, یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے نہیں دبتی. دبانا چاہے تو اسے دبا سکتا ہے, ہاں دبنے کی وجہ سے تکلیف شدید ہوتی ہے کہ اب وہ دبائے گا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی جو قابل برداشت نہیں, تو پھر یہ معذور ہو جائیں گے. تو شریعت مطہرہ یہاں ان کو اجازت دے گی اس کی کہ یہ جس قدر ممکن ہو اس قدر اس کو ٹچ کریں اور نماز کو پورا کرے.
انسائڈ کرو مفتی صاحب شاید اتنا دیکھا نہیں ہے کبھی, انسائڈ کرو کہ ایسے دبی ہوئی ہو کہ وہ یہ حصہ زمین پہ نہ لگ سکے. اگلی کال شامل ہے, سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے میرا کہ طلاق دینے کے لیے بولنا ضروری ہے یا فارم پہ سائن کر دینا یہ کافی ہے, جہاں لکھا ہوا تھا کہ میں نے آپ طلاق دی اس کے سامنے سائن کر دیے, یہ کافی ہے یا منہ سے زبان سے کہنا ضروری ہے طلاق کے لیے؟
جی مفتی صاحب,
طلاق کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. اگر لکھ کر بھی طلاق دی یا جانتے بوجھتے کہ اس میں طلاق لکھی ہوئی ہے اس پر سائن بھی کیے تو اس صورت میں طلاق تو ہو جائے گی. یہ جنرل جواب ہے جو میں نے دیا ہے. باقی ان کے ساتھ پیش کیا آیا ہے یہ تو جب دارالفتا میں میاں بیوی آئیں گے پیپرز لے کر آئیں گے تو اس کو دیکھ کر ہی ہم اس کا جواب دے سکیں گے. ورنہ برال طلاق کے لیے بولنا ضروری نہیں, لکھ کر بھی اور لکھے ہوئے پر سائن کرنے سے بھی طلاق ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے مصعب, یہ آپ نے حکم بیان فرمایا. میں چاہوں گا یہاں پہ ایک یہ بھی ارشاد فرما دے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا دارالفتا اہل سنت کا بھی انداز دیکھا کہ طلاق کے مسائل ہوتے ہیں تو اسے ویسے تو ہر مسئلے کو سیریس لیا جاتا ہے, لیکن طلاق کے مسائل بھی کیونکہ دو افراد کے مابین ہوتے ہیں تو اس کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں, انہیں بلاتے ہیں, کافی تفتیش کے بعد حکم بیان کرتے ہیں. تو سوال پوچھنے والوں کو بھی, اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے محلوں میں علاقوں میں بعض نیم خواندہ افراد ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے جوابات دے رہے ہوتے ہیں, ان کو کیا نصیحت فرمائیں گے
آپ؟ اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے, ایک بات تو کہ جو حدیث پاک میں یوں ہیں کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دے.
اللہ اکبر,
لوگوں کی دنیا بہتر کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے. تو ایسے افراد عمومی طور پر وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو لوگوں کا ہمدرد سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس ہمدردی کے اندر وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہوتے ہیں. تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں, تو بھلائی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگی. اللہ جل شانہ نے جس چیز کو جس انداز کے اندر حلال کیا ہے وہ اسی صورت میں حلال ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حلال کی شرائط کے مطابق ہوگی. اب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے آپ بتا دیں کہ بھائی طلاق نہیں ہوئی, اور علمی اعتبار سے جب وہ کسی کو سامنے پیش کیا جائے کہ جو ماہر مفتی ہے تو وہ بتائے گا کہ اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں طلاق ہونے کے حوالے سے, وہ تین طلاقیں ہو چکی ہیں.
جی,
تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک حرام کو حلال کر دیا.
اللہ,
اور ساری زندگی آپ نے حرام کام کے لیے ان لوگوں کو مبتلا کر دیا جس کا وبال آپ کے اوپر بھی آئے گا. اور بالفرض آپ فیصلہ کرتے ہوئے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ طلاق ہو گئی, لیکن پیچیدگیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات جب کسی ماہر مفتی کے سامنے اسے پیش کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ طلاق نہ ہوئی ہو.
ٹھیک,
اب آپ نے ایک حلال چیز کو حرام کر ڈالا. تو اس لیے یہ ساری زندگی کے حلال و حرام اور اس کے اوپر نسلوں کے حلال اور حرام ہونے کے مسائل جو ہے وہ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
ان کا دار و مدار ہوتا ہے. اس لیے بالکل بھی اس کے اندر تو جرت کرنی ہی نہیں چاہیے, یہ ہر عالم کا کام بھی نہیں ہوتا.
جی,
اور یہ ون سائڈ بھی نہیں ہوتا, اور بعض اوقات تو وہ لوگ آ کے مسائل پوچھتے ہیں کہ جو تھرڈ پرسن ہوتے ہیں,
جی
تھرڈ پارٹی آتی ہے وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. جب بھی کوئی ایسا میٹر ہو تو اس کے لیے ایک تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسے افراد کے پاس جائیں کہ جو اس کے ماہر ہوں, وہ آپ کو صحیح طریقے سے سن کر آپ کا جواب دے سکیں. پھر اس پر آپ کسی کو دباؤ میں نہ لائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں, بچوں کو لے کر آئیں گے اور ایسی کنڈیشن بنائیں گے کہ کوئی نہ کوئی تو اس میں راہ ہوگی, کوئی نہ کوئی تو اس میں راہ ہوگی. دیکھیں آپ جب کسی مفتی کے پاس آئے نا,
جی,
تو اس مفتی نے آپ کو کوئی یہ نہیں بتانا کہ یہ میری طرف سے ایسا ہے.
ٹھیک ہے,
کوئی بھی مسئلہ ہو شرعی اعتبار سے, نماز کا ہو, روزے کا ہو, زکوٰۃ کا ہو, حج کا ہو, نکاح کا ہو, طلاق کا ہو, آپ ایک مفتی صاحب کے پاس جب آتے ہیں تو وہ مفتی کو اپنی رائے نہیں بتاتا.
ٹھیک ہے, میں
آپ اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں,
صحیح,
ان کی شریعت میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہوتی ہے. تو وہ مفتی اپنی رائے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہوتی ہے اس کے اصول کے مطابق آپ کو حکم بیان کر رہا ہوتا ہے.
ٹھیک,
وہ رو رعایت نہیں کر سکتا, وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر, آپ کے انداز کو دیکھ کر, آپ کے رونے کو دیکھ کر فیصلہ کر دے گا تو بھی آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں.
ٹھیک ہے,
کیونکہ مفتی جو ہے وہ نمائندے کے طور پہ بیان کر رہا ہوتا ہے. اصل تو جو کسی چیز کو حلال و حرام کرنے والی ذات ہے وہ تو اللہ پاک کی ہے, اللہ کے حکم سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو جو علماء ہیں وہ وہی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جو ان کے اصولوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اپنے طور پہ کچھ بیان نہیں کرتے.
تو بہرحال یہ اس لیے عرض کر دیا کہ بعض اوقات یہی کیفیت ہوتی ہے, مفتی صاحب نے بیان کی کہ بس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یوں ہو جائے تو وہ نہیں ہو رہا, تو جو شریعت کا حکم ہے ہم نے تو اسی کے پیچھے چلنا ہے, انشاءاللہ اسی میں کسی نہ کسی صورت ہمیں راحت ملے گی. نیکسٹ کالر شامل کرتے ہیں, کال لیتے ہیں. جی جناب.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ کے سامنے جو کتاب رکھی ہے وہ کون سی ہے, اس کا اگر تعارف آپ ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیرا.
مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کتاب لازمی ہوتی ہے, مطلب میرا تو مشاہدہ یہی ہے آپ کو جب بھی دیکھا ہے تو کتاب ہوتی ہے, کیا آپ کو وقت ملتا نہیں ہے سفر میں پڑھتے ہیں آپ, کیا کیا وجہ؟
کتاب تو دیکھیں یہ الگ ایک فن ہے تراجم کا, جس کو علماء کے حالات پر مشتمل یہ کتاب ہے. امام شمس الدین
میں آپ نے تو تراجم فرمایا,
تراجم یعنی تراجم کا ایک مطلب حالات زندگی ہوتا ہے, ترجمہ ایک تو ٹرانسلیٹ کو بولتے ہیں, دوسرا ترجمے کا مطلب حالات زندگی ہوتا ہے,
بایوگرافی.
تو یہ اس پر جو ہے, ہاں بایوگرافی جو ہوتی ہے اس پر مشتمل ایک بہت بڑی کتاب ہے جو کئی جلدوں پر ہے. اس کی جلد ہے سیر اعلام النبلاء. یہ امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان الذهبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا سن وفات 748 ہجری ہے, ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. تو اس کی یہ 15ویں جلد میرے سامنے ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں آتے جاتے, جیسے ابھی میں یہاں آیا تو کوشش کی کہ آتے ہوئے کچھ نہ کچھ پڑھ لوں. وقت ہمارا تو بہرحال ہے ہی عام طور پہ انہی چیزوں کے لیے, پڑھنے پڑھانے ہی کی فیلڈ ہے, تو عمومی طور پر تعلق انہی کے ساتھ رہتا ہے.
مجھ سے اب اگر دیکھنے والے آپ کے چاہنے والے بھی کتاب یہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں گے, مل جائے گی؟
مل تو جائے گی, لیکن ظاہر ہے کہ اول تو اس کو پڑھنے کے لیے عربی آنا ضروری ہے, اردو میں نہیں, عربی کے اندر ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا ذوق ہونا الگ چیز ہے. یہ درس نظامی میں نہیں پڑھائی جاتی, الگ سے مطالعے کے لیے کتاب ہے. اس کی تقریباً 30 جلدیں ہیں.
چلیں اتنا تو ہے نا کہ مفتی صاحب سے یہ پتہ چل گیا یہ کتاب ہے اور مفتی صاحب اپنے ساتھ کتاب رکھتے ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں, مفتی صاحب سے مسائل سیکھتے ہیں, ماشاء اللہ علم دین حاصل کرتے ہیں. تو مفتی صاحب کی ادا کو بھی ادا کر لیں. ویسے علماء کا, کافی علماء کا یہ معمول رہا ہے کہ اپنے ساتھ کتاب رکھتے ہیں. تو مفتی صاحب کم از کم کوئی 2-3 کتابیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو جو آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ کتاب رکھتے ہیں, آپ کی اتباع میں وہ بھی کتاب
رکھنی چاہیے. بہت ساری کتابیں ہو سکتی ہیں, اور اس حوالے سے میرا تو یعنی ایک مشورہ یہی ہے کہ مکتبۃ المدینہ حقیقتاً یہ ایک نعمت ہے اس حوالے سے جو مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں. تو کئی کتابیں ایسی ہیں کہ جو عام جو قاری ہوتے ہیں پڑھنے والے, جن کا ایک عام مطالعہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ان کو ذوق نہیں ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی چھوٹے چھوٹے رسالے بہت بڑی نعمت ہیں. پھر اس کے بعد جس کو شوق ہو پڑھنے کا, تو اس حوالے سے بھی بڑی بڑی کتابیں, درمیانے سائز کی کتابیں, جنت میں لے جانے والے اعمال, جہنم میں لے جانے والے اعمال, پھر امیر سنت کی کتابیں, جیسے اب رمضان کے اوپر کتاب آپ کی فیضان رمضان ہے
جی,
تو اس کا پڑھنا یہ سالانہ مدنی ناب بھی ہے, اس کے پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے, تو اسے پڑھیں, مطالعہ کریں, آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں حاصل ہوں گی.
اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ بہت فوائد حاصل ہوں گے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے کتابیں آپ لے سکتے ہیں, بلکہ وزٹ بھی کر لیں, کیا پتہ آپ کے پسندیدہ موضوعات ہوں تو آپ کو فائدہ ہو جائے. کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی جناب.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اتنا ٹائم باقی ہو کہ یا سنتیں پڑھی جا سکتی ہوں یا فرض, تو اس صورت میں کیا پڑھیں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
جی
مفتی, واقعی اگر ایسا ہو گیا کہ آنکھ دیر سے کھلی, اب وضو کر کے سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا فرض, تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں فرض ہی ادا کریں گے. فرض ادا کر لیں, اور پھر اس کے بعد جب سورت طلوع ہو جائے تو اس کے 20 منٹ کے بعد یہ سنتیں فجر ادا کر لیں. زہوائے کبرا سے پہلے, جس کو ہمارے عام طور پہ زوال کا وقت کہا جاتا ہے, اس سے پہلے پہلے اگر یہ سنتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو ادا کر لیجیے.
ٹھیک ہے. مجھ سے ایک سوال ہے کہ نفلی روزے کی نیت تھی, رات میں کھانا کھا لیا تھا اسی نیت سے اور آنکھ لگ گئی, پھر فجر کے بعد نیت کی نفلی روزے کی, تو نفلی روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟
اول تو جب رات میں نیت کر لی تھی, کھانا کھایا ہو یا نہ کھایا ہو, رات میں یہ نیت تھی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے
جی,
تو اس صورت میں نیت تو ہو گئی, اور نفلی روزے کی نیت جو ہے وہ رات میں ہو سکتی ہے, تو نیت کر لی تو ہو گئی. اب صبح آنکھ کھلی, اور سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا, تو اس صورت میں روزے سے تو آپ ویسے ہی ہیں. ہاں اگر کسی شخص نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی تھی, اب وہ فجر کے وقت میں اس کی آنکھ کھلی یا فجر پڑھ کے بھی وہ سو گیا اور اس کی دیر سے آنکھ کھلی, تو اب زہوۂ کبریٰ کا جو وقت ہے, زوال کا وقت, اس سے پہلے پہلے اگر اس نے جان بوجھ کے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, روزہ توڑنے والا کوئی کام اس نے کیا نہیں ہے, جان بوجھ کے ایسا کوئی کام نہیں کیا, تو اس صورت میں وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں, تو یوں اس کی نفلی روزے کی نیت بھی ہو جائے گی. لیکن اب چونکہ یہاں تو یہ ویسے ہی رات کو نیت کر چکے ہیں, تو اس صورت میں ان کی نیت ویسے ہی ہو چکی ہے.
اگلی کال دیجیے.
میرا نام محمد فیضان نیازی ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ امام امامت کراتے وقت کیا نیت کرتا ہے, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے.
جی مفتی صاحب,
امام نیت تو اسی نماز کی کرے گا جو وہ پڑھا رہا ہے.
جی,
تو اپنی تو وہ نیت یہی کرے گا کہ میں جو چار رکعت فرض ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں یا عشاء پڑھ رہا ہوں, اور جیسے عام نیت کی جاتی ہے. البتہ جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں,
جی,
عام طور پر ان کی نیت کرنا امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام یہ نیت کرے کہ میرے پیچھے جو ہے میں ان کی بھی نیت کرتا ہوں کہ یہ میرے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں, میری اقتداء کر رہے ہیں,
ان کا امام بن رہا ہوں.
ہاں, یہ نیت ضروری نہیں اس کے لیے, لیکن ثواب اس کو اسی صورت میں ملے گا جب کہ وہ یہ نیت کرے گا
کہ
میرے پیچھے یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی میں نیت کرتا ہوں, پیچھے میرے حاضر و غائب مقتدی.
ٹھیک
ہے, اب یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کے پیچھے آئیں گے وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس کو ثواب بھی ملے گا, ورنہ اس کے لیے یہ نیت ضروری نہیں. کوئی مقتدی پیچھے آتا ہے, امام نے اس کی نیت نہیں کی تھی, تو اس صورت میں بھی اس کی اقتداء, اس کے پیچھے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اب بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں عیدین وغیرہ کی نماز اور دیگر نمازوں کے لیے عورتیں پچھلے زمانے کے اندر آتی تھیں, تو ان کے لیے نیت ضروری ہوتی تھی امام کی, لیکن جو عام طور پہ نماز پڑھائی جاتی ہیں اس میں اگر امام نے کسی مقتدی کی نیت نہیں کی اور مقتدی شامل جماعت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, نیکسٹ کال دیجیے.
ابھی جس طرح موسم ہے, سورج جو ہے پنجاب میں وہ نہیں نظر آ رہا دھند کی وجہ سے, تو عموماً جو ہے وہ کچھ لوگ نماز جو ہے اذان ہونے سے پہلے ادا کر لیتے ہیں, اور اذان جو ہے وہ پھر بعد میں ہو رہی ہوتی ہیں. ظہر کی بھی بات کر رہا ہوں, عصر کی بھی.
جی مفتی, اذان سے پہلے نماز پڑھ لیتے
ہیں. اصل میں اب ہمارے دور کے اندر تو یہ مشکل کام ہے, یہ پچھلے دور کے اندر تو ایسا ہوتا تھا, پریشانی ہوتی تھی, لیکن اب تو جو نظام ہے گھڑیوں کے ذریعے سب پتہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم کیا ہے, ساری چیزیں مقرر ہیں کہ یہ ٹائم نماز کا اس وقت میں ہوا اور بعد میں ہوا. جیسے خود بخاری شریف کی روایت موجود ہے, صحابہ کرام علی مدوان کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ سورج بادل چھائے ہوئے تھے, تو جس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ شاید سورج ڈوب گیا ہے, تو افطار کر لیا گیا, لیکن پھر بعد میں بادل چھٹ گئے اور سورج نکل آیا, سامنے نظر آ گیا.
جی,
تو یہ اس طرح پچھلے دور کے اندر ہوتا تھا, لیکن ہمارے دور کے اندر تو یہ سارا نظام کمپیوٹرائز مرتب ہے, گھڑیاں ہمارے سامنے موجود ہیں جس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. تو اب وہاں پر بھی ممکن ہے کہ بعض ایسے علاقے ہوں کہ جس میں اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا ہو, ورنہ عمومی طور پر تو گھروں کے اندر, مسجدوں کے اندر کیلنڈر ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب اذان ہونی ہے اور کب اس کے بعد نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر کسی شخص نے اذان سے پہلے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی, اور لیکن بہرحال جو اذان کی سنت ہے وہ بھی رہ جائے گی, اور بعض صورتوں میں جو اس کے اوپر جماعت واجب ہوتی ہے وہ اس نے چھوڑی تو پھر اس کے احکام اس کے لیے الگ ہوں گے.
ٹھیک ہے, ایک اپلیکیشن ہے بہت کام کی, اسمارٹ فون آج کل سب کے پاس ہیں, دعوت اسلامی ڈیجیٹل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو دعوت اسلامی کی تمام اپلیکیشن جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. بالخصوص یہ جو میں اس وقت دکھا رہا ہوں آپ کو پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی. الحمدللہ آپ پاکستان میں دنیا بھر کے مختلف مقامات کے اس کے ذریعے سے نماز کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, اسی طریقے سے زہوہ کبریٰ وغیرہ اس میں لکھا ہوا آ جائے گا. اپنی لوکیشن کے مطابق سیٹ کریں گے تو ایگزیکٹ جس جگہ پر آپ ہیں, کراچی میں ہیں, لاہور میں ہیں, پنڈی میں ہیں, پشاور میں ہیں, جہاں پر بھی ہیں آپ, تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے موبائل میں ہوگا, انشاءاللہ آسانی رہے گی, نماز کے اوقات کی پابندی رہے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, تشریف لاتے ہی ہیں, میں آ جایا ہوں, لیکن مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, نظر بس سے محفوظ فرمائے, آپ کے ذریعے سے ہم علم دین سیکھتے ہیں, ہم آپ کو دعا دے سکتے ہیں, آپ بھی ہمارے ناظرین کے لیے دعا فرما دیں. اللہ پاک ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے, ایمان پہ خاتمہ فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ